بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ورم بعد كر رهيت هي درسون جماعت کی عملی طریقے کی اور پہنچے تھے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس جملے پر، ورفق بالمملوکی، اور مملوک کے ساتھ نرمی کرنا. مملوک یعنی غلام، جو گھر کے غلام ہوتے ہیں یا لونڈی ہوتی ہے یا خادم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرنا. شیخ مدحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اہل سنت جماعت جو ہیں وہ اس چیز کا بھی حکم دیتے ہیں کہ جو گھر کے خادم ہیں یا جو غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرنا. اور مملوک سے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے مراد چاہے انسان ہو جو غلام ہوتا ہے یا گھر کا جانور ہو، ان تمام کے ساتھ جو ہے وہ نرمی سے سلوک کرنا ہے. اور سلوک کرنے کا طریقہ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کھائیں تو اس کو بھی کھلائیں، اور اگر آپ کو لباس پہنیں تو اس کو بھی لباس پہنائیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالیں. جو کام آپ اس کے ذمہ لگاتے ہیں وہ اتنی بھاری نہ ہو کہ وہ کرنے سے قاصر ہو، اتنا وزن نہ ڈالیں کہ وہ اٹھا نہ سکے، یا اتنا مشکل کام نہ ہو کہ وہ کرنے سے یہ کرنے میں اس کو کوئی دشواری ہو. اور جہاں تک جانور کا تعلق ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، چاہے جانور کسی بھی طریقے کا ہو، جو آپ گھر میں رہتا ہے یا جو آپ کی ذمہ داری کے تحت ہے، چاہے ایسے جانور جو مرکوب ہے یعنی جس پر سواری کی جاتی ہے یا اس کا دودھ نکالا جاتا ہے اور استفادہ حاصل کیا جاتا ہے، یا کوئی ایسا جانور جو گھر میں ویسے پالا جاتا ہے، تو ان کی حاجتوں کے اختلاف کی وجہ سے ان کے ساتھ نرمی بھی مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر سردیاں ہوں تو ایسی جگہ پر ان کو رکھنا چاہیے جہاں پر ان کو گرمی کا ساز سامان تیار ہو اور سردی سے بچایا جائے. اگر وہ خود اپنی ذاتی طور پہ اپنی خلق کے اعتبار سے سردی برداشت کرنے والا جانور نہ ہو، اور اسی طریقے سے گرمی میں انہیں ٹھنڈی جگہ پر رکھا جائے، اور اسی جگہ پہ نہ ہو جہاں پر گرمی کا وہ بوجھ نہ اٹھا سکے، اور اسی طریقے سے اگر وہ خود چارہ نہیں کرتی اور وہ گھر میں پالا ہوا ہے اور چارے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، تو کھانے پینے کا انتظام اس کے مالک کو کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا بوجھ اس پر نہیں ڈالنا چاہیے جو اس کی طاقت میں نہ ہو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو اصول ہم بتا رہے ہیں اہل سنت جماعت کے، یہ عقیدے کے اصول ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس میں جو کمزور طبقہ ہے معاشرے کا، جسے پچھلے درس میں گزر چکا ہے کہ مساکین ہیں، جو یتیم ہیں، ان کے ساتھ شفقت کرنا، اور آج کے درس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گھر کے خادم ہیں اور جو غلام ہیں وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنا، اور گھر کے اگر کوئی جانور بھی ہے تب بھی اس جانور کے حقوق میں سے جو حقوق ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. تو اہل سنت جماعت کے جو اصول ہیں، دین کے اصول جو ہیں یا سنت کے اصول جو ہیں، وہ شامل اور کامل ہیں. وہ یہی دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ یہ دین کامل دین ہے اور شامل دین ہے. اس دین میں اگر کوئی شخص غیر مسلم بھی اگر عدل و انصاف کی نگاہ سے دیکھے تو اس کو اس دین کے کمال کے سوا کچھ نظر نہیں آنے والا، بشرطے کہ عدل و انصاف کرنے والا ہو، بغض و نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو، اور ناجائز اس دین پر مختلف طریقے کے تہمتیں نہ ہوں. اگر کوئی شخص عدل انصاف کی نگاہ سے دیکھے تو اس دین میں دین اسلام میں جانور کے حقوق بھی اسے واضح نظر آتے ہیں. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وینہون عن الفخر والخیلاء والبغی والاستطالة على الخلق بحق او بغیر حق. پہلے ہم بیان کر رہے تھے ویأمرون, اس تمام چیزیں جو ہم گزر چکی ہیں یہ حکم دیتے ہیں سنت الجماعت. اب کس چیز سے منع کرتے ہیں, یہ بھی عملی طریقہ کا ایک بنیادی حصہ ہے. ہم جب عمل کرتے ہیں کچھ چیزیں ہم کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہم نہیں کرتے, رک جاتے ہیں. دین اسلام میں دیکھیں جو احکام ہیں وہ دو قسم کے ہیں, یا تو اوامر ہیں یا نواہی ہیں. یا تو ہم حکم دیا گیا کچھ چیزوں کرنے کا, یا ہمیں کچھ بات چیزوں سے روک دیا گیا ہے کہ ہم نے وہ چیزیں نہیں کرنی. اس اصول کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. وہ نہ ہونا اور منع کرتے ہیں عن الفخر والخیلاء, فخر کرنے سے اور تکبر کرنے سے, والبغی والاستطالتی, اور زیادتی کرنے سے اور بڑھائی کرنے سے دوسروں پر, علی الخلق, مخلوق پر, بحق او بغیر حق, چاہے حق کے ساتھ ہو یا بغیر حق کے ہو, ان تمام چیزوں سے منع کرتے ہیں. اچھا, فخر جو ہوتا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عثیم رحمہ اللہ, یہ قول سے ہوتا ہے, اور خیلاء جو ہے فعل سے ہوتا ہے. تکبر جو ہے یا تو انسان تکبر میں کچھ کہتا ہے یا کچھ کرتا ہے, تو تکبر میں جو باتیں وہ کرتا ہے اسے فخر کہتے ہیں. اور اگر کوئی عمل کرتا ہے, کسی نہ تان کے چلتا ہے یا پھر گردن اکڑ کے چلتا ہے, تو یہ فعل ہوتا ہے. خیلاء عربی میں کہتے ہیں عملی تکبر کو جو فعلاً تکبر کیا جائے. والبغی العدوان زیادتی ہے, والاستطالة الترفع والاستعلاء, اپنے آپ کو دوسروں پر بڑا کرنا اور بڑا بنانا, یہ بڑا سمجھنا. تو ان تمام چیزوں سے منع کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ انسان دوسروں پر کوئی فخر نہ کرے, یا نہ کہے کہ میں ہی عالم ہوں, یا میں مالدار ہوں, غنی ہوں, یا میں بہادر ہوں, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے تکبر کرتے ہوئے نہ کہے کہ تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو, تو یا میں تم سے رتبے میں بڑا ہوں, یا تم سے میں زیادہ جاننے والا ہوں, یا اپنے بڑھائی کا کوئی ذکر کرے اور دوسروں کو ذلیل کرے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جائز نہیں ہیں, اور اہل سنت جماعت جو ہے اس سے منع کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عثیمین رحمہ اللہ, تو اس میں ایک تو تکبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم و زیادتی بھی ہے, اور دوسرے پر بڑھائی بھی ہے. اور خیلاء سے منع کیا ہے کہ عملی تکبر سے منع کیا ہے, روکا گیا ہے کہ جیسا کہ کوئی شخص اپنی چال سے دکھاتا ہے کہ تکبر کی چال, متکبرین کی چال چلنا, یا اپنے چہروں کو موڑ دیتا ہے, یا اپنے سر کو اٹھا کے رکھتا ہے, یا گردن کو اکڑا کے رکھتا ہے جب وہ چلتا ہے, گویا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے, اور اسے شخص کی بھی مذمت کی ہے جو ایسا عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاسراء نمبر 37 میں, 37, ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اللہ تعالیٰ منع فرمایا, ولا تمشي, مت چلو, في الارض مرحا, تکبر کی چال, انك بے شک تم جو ہو, لن تخرق الارض, کبھی بھی زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے ہو اپنے اس چال سے جو تم چل رہے ہو. ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہ ہی تم پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتے ہو, نہ تم اتنے لمبے ہو کہ پہاڑوں تک اپنے آپ کو سمجھنے لگو, اور نہ تمہارے اندر اتنا زور ہے کہ تم اپنی چال سے زمین میں کوئی سوراخ کر دو یا زمین کو پھاڑ دو, تو تمہاری یہ ضرورت نہیں, اس لیے تمہیں اپنی چال کو درست کرنا چاہیے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت جماعت جو ہے ان تمام چیزوں منع کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ کن متواضعا یعنی فی القول و فی الفعل, یہ اصل بات ہے. تواضع کے سارے کے ساتھ اپنے رہن سہن کو درست کرو, اپنے قول سے اور اپنے فعل سے. قول سے کہ اپنی تعریف اپنے تئیں مت کرو, الا یہ کہ اس کی کچھ ضرورت پڑ جائے, کہ آپ نے کوئی کسی خوبے کا ذکر کرنا ہے, اور وہ بھی ضرورت کے تحت, جیسے کہ سے مسلم کی حدیث میں آئے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اگر میں یہ جان لوں کہ کوئی شخص جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھتا ہے مجھ سے زیادہ، تو میں اور بہت لمبا سفر ہو کے اونٹوں پر سفر کر کے جانا پڑے وہاں تک، تو میں اس کی طرف سفر کر کے ضرور جاتا. یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں شیخ صاحب، فرماتے شیخ عثیم رحمہ اللہ کہ سیدنا عبد اللہ مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ دو چیزوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اجاگر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کریں، یعنی تفسیر القرآن کا علم حاصل کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرف بھی لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ ان سے علم حاصل کیا جائے، یعنی جو اہل علم ہیں ان سے علم حاصل کیا جائے. اور اپنے زمانے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر کا علم کوئی نہیں جانتا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کہ وہ شخص جس کے اچھی صفات اور خصال ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا معاملہ جو لوگوں پر مخفی رہتا ہے یہ لوگ نہیں جانتے. تو اہل خیر کی جو خوبصورت خصلتیں اور صفات ہیں وہ واضح ہوتی ہیں لوگوں کو، لوگ اچھی طرح دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، چاہے وہ لوگوں کو بتائے یا نہ بتائے. بلکہ اگر کچھ لوگ اپنی خوبیاں بیان کرنے لگے لوگوں میں تو وہ لوگوں کا کچھ گر جاتا ہے، تو تمہیں اس چیز سے خبردار رہنا چاہیے. شیخ صاحب نصیحت کر رہے ہیں کہ اس چیز سے بچنا چاہیے، اپنی خوبیاں اور اپنی تعریف لوگوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر اس کی ضرورت ہے تو ضرورت کے تحت اس کے ایکسیپشن ہے، لیکن وہ بھی بالکل محدود طریقے سے. پھر البغی سے منع کیا، اور بغی جو ہے یعنی دوسروں پر زیادتی کرنا، اور تین چیزوں سے زیادتی ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں بیان کیا ہے ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت اور آبرو تم پر حرام ہے. اور یہ معروف حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ تھا اس کا ایک حصہ ہے، اس عظیم خطبے کا. تو لوگوں پر جو زیادتی ہوتی ہے ان تین چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، یا تو زیادتی ان کا قتل کرنے میں ہوتی ہے، یا ان کے مال چھیننے سے ہوتی ہے، یا ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے ہوتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں مال میں جو زیادتی ہے، جیسے کہ کوئی شخص کسی پر اس چیز کا دعویٰ کرے جو اس کا نہیں ہے، کسی شخص پر مال کا دعویٰ کرے کہ اس کا مال فلان کے پاس، جبکہ بے بنیاد دعویٰ ہے، غلط ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس نے اس کو کوئی پیسہ دینا نہیں، لیکن وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فلان نے میرا پیسہ دینا ہے، تو یہ زیادتی ہے. دوسری قسم مال میں زیادتی جو ہے کسی کے حق کا انکار کرنا، اس نے کسی کا حق دینا ہے وہ انکار کرتا کہ میں نے کسی کا حق نہیں دینا ہے، یہ بھی مال میں زیادتی ہے. یا تیسری چیز کسی سے کوئی چیز چھین لے، مال چھین لے جو اس کا نہیں ہے اور نہ ہی اس پر اس کا حق ہے، تو ان تین چیزوں سے مال میں زیادتی ہوتی ہے. خون میں جو زیادتی ہے، چاہے قتل ہو، قتل کے علاوہ جسم پہ اگر کوئی کسی کو چوٹ لگاتا ہے یا اسے قتل کر دیتا ہے کسی شخص کو، تو یہ خون میں زیادتی ہے دماغ میں. اور تیسرا جو اعراض ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نام کو خراب کرنا، اس کی غیبت کر کے، چغل خوری کر کے، یا غلط تہمتیں لگا کے اس کے جو نام ہے یا اس کا اگر معاشرے میں کوئی مقام ہے تو اس کو گرانے کے لیے اس پر جھوٹ باندھ اور تہمتیں لگانا، یا تو اس سے اس کا یہ مقصد ہے. اور اس کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ جو سلب سے یعنی ظاہر ہے اور واضح ہے کہ اس سے مراد زنا ہے یا اور کوئی بدکاری ہے. یہ تمام چیزیں حرام ہیں، لہسن الجماعت ان تمام چیزوں سے اور ہر قسم کی زیادتی سے منع کرتے ہیں، چاہے زیادتی مال پر ہو یا خون پر ہو یا عزت و آبرو پر ہو. اور اسی طریقے سے لوگوں پر بڑھائی کرنا یا مخلوق پر بڑھائی کرنا، چاہے حق کے ساتھ ہو بغیر حق کے، اور یہ بھی لہسن الجماعت کے نزدیک ایک برا عمل ہے جسے وہ منع کرتے ہیں. اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کوئی بڑا چیز سمجھے کہ وہ کوئی بڑی چیز ہے, اور دوسروں پر اس بڑائی کو بیان بھی کرتا رہتا ہے, چاہے اپنے قول سے یا اپنے فعل سے. اور حق بات یہ ہے کہ اسے یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی, اگر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی نعمتیں نازل کی یا نعمت اسے نوازا ہے, تو اسے ان نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوسروں پر یہ فضیلت بخشی ہے, چاہے مال میں ہو یا وہ اثر رسوخ میں ہو یا علم میں ہو یا اس کے علاوہ بھی. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی خیر سے نوازا ہے, کسی نعمت سے نوازا ہے, تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مزید انکساری سے کام لینا چاہیے, تاکہ حسن کے ساتھ اس حسن کو بھی جوڑ دے. کیونکہ جو ایسی جگہوں پر جہاں پر وہ شخص بڑا ہو اور اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ, تواضع کے ساتھ پیش کرتا ہے, تو اس شخص جو ہے وہ حقیقت متواضع ہے, اس نے اس معاملے کا حق ادا کیا ہے. پھر یہ کہنا کہ بحق او بغیر حق, اسے منع کیا ہے. حق کے ساتھ کیسے؟ جیسا فرماتے ہیں, اگر کسی کا کوئی حق ہو کہ کوئی شخص واقعی کسی عہدے پر فائز ہے یا اثر رسوخ والا شخص ہے, تو اس بنا پر دوسروں پر فوقیت حاصل کر چکا ہے, تو اس کے باوجود بھی اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے. یہ جو عہدہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, جو آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, تو اسے ہرگز, اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بلند مقام دیا ہے دنیا میں, آپ اس کے غلط ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے, لوگوں پر تکبر کرتے ہوئے, ان پر ظلم کر یا زیادتی کریں. تو حق سے مراد یہ ہے کہ اگر واقعی اس کا کوئی اثر رسوخ ہے, اس کا کوئی عہدہ ہے, یا اس طریقے سے اس کا کوئی معاشرے میں کوئی مقام ہے, تو اسے دوسروں پر بڑھائی نہیں کرنی چاہیے. اور بغیر حق جو ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ دوسروں پر زیادتی کر دیتا ہے اور ان پر ظلم کر دیتا ہے. اہل سنت والجماعت جو ہیں, اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے, وہ ان تمام برائیوں سے منع کرتے ہیں اور بڑائی سے بھی منع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلوق پر, چاہے وہ حق کے ساتھ ہو یا نہ حق ہو. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں, وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِ الْأَخْلَاقِ, اور اہل سنت والجماعت جو حکم دیتے ہیں بلند اخلاق کے. جب ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے جو برائیاں ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ اخلاق کے حکم بھی دیتے ہیں. اور بلند اخلاق اور اعلیٰ اخلاق سے مراد جیسے کہ سچائی ہے اور پاک دامنی ہے اور امانت داری ہے, اور اس طریقے سے دیگر چیزیں جو ہیں جو اعلیٰ اخلاق میں جن کا شمار ہوتا ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفَاسِفِهَا, اور پست اخلاق سے منع کرتے ہیں, جو برے اخلاق ہیں جیسا کہ جھوٹ ہے, خیانت ہے اور فحاشی وغیرہ ہے, ان تمام چیزوں سے بھی منع کرتے ہیں. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وکل ما یقولونہ ویفعلونہ من ھذا وغیرہ, اور جو کچھ اہل سنت جماعت کہتے ہیں یا کرتے ہیں ان چیزوں سے کا ذکر کیا گیا یا ان کے علاوہ بھی, فانما ہم فیہ متبعون للکتاب والسنہ, تو وہ ان تمام چیزوں میں اتباع کرتے ہیں کتاب کی اور سنت کی, یعنی قرآن مجید کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی. وطریقتہم ہی دین الاسلام, ان کا جو طریقہ ہے دین اسلام کا طریقہ ہے, الذی بعث اللہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ طریقہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. شرح میں شیخ مظہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کل ما یقولونہ, یعنی جو کچھ کہتے یعنی اہل سنت والجماعت, ویفعلونہ, وہ جو کچھ کرتے ہیں, من ھذا وغیرہ, جس کا ذکر کیا گیا اس کے علاوہ, فانما ھم فیہ متبعون الکتاب والسنہ, یعنی یہی حالت ہے جس پر انسان کو خبردار رہنا چاہیے اور خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں, جب ہم کہہ رہے تھے اور یہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اپنے قول اور فعل میں اتباع کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ, تاکہ ہمارے اقوال و افعال تمام کے تمام عبادات میں شامل ہو جائیں. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو غافلین کی عبادات ہیں وہ عادات ہوتی ہیں, اور جو منتبہین کی عادات ہیں وہ عبادات ہوتی ہیں. یعنی لوگ اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو وہ اپنی عادتوں کو عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ جو غافل ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت کو بھی گنوا دیتے ہیں اور عادات میں ان کو شمار ہو جاتا ہے۔ کوئی مثال جانتا ہے؟ اب ایک عادت ہے، آپ اسے عبادت میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیا ممکن ہے؟ کیا آپ کو مثال دیں؟ نیت سے تو ہے، مجھے پتہ ہے آپ سونا چاہتے ہیں، سونا کیا عادت ہے عبادت ہے؟ عادت ہے۔ آپ جب سوتے ہیں تو کیا نیت کریں گے؟
ہاں
پہلے تو یہ نیت ہے توانائی مجھے ملے گی، وہ میں فجر کی نماز جو ہے وقت پہ پڑھوں گا اور انشاءاللہ باجماعت اگلے صف میں پڑھوں گا، تو آپ جلدی سوتے ہیں اس نیت سے۔ دوسرا، جب آپ وضو کر کے سوتے ہیں اتباع سنت کی نیت سے سوتے ہیں، سونے سے پہلے وضو کرنا بھی آپ کی نیت یہ ہوتی ہے تاکہ میری نیند جو ہے وہ کیسی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کوئی اور مثال؟
کھانا کھانا
آپ کھانا کھاتے ہیں عادت ہے، پھر عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کا کھانا عبادت ہو سکتا ہے؟ کیسے ہوگا؟ جب آپ اس نیت سے کھانا کھائیں گے تاکہ مجھے توانائی ملے گی اور میں عبادت جو ہے وہ چستی سے اور اچھے طریقے سے عبادت یا نماز پڑھ سکوں گا۔ اور رزق کمانا، حلال رزق، آپ کام پہ جاتے ہیں اور آپ حلال کماتے اور اس نیت سے حلال کماتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیا ہے، آپ اس کو بھی عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
سفر کرنا
عادت ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سفر کرتے ہیں اس نیت سے کہ اس سفر سے مجھے اجر ملے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سفر کرتے ہیں، تب بھی آپ کی عادت جو ہے وہ عبادت میں بدل جائے گی۔ اچھا، اس کا الٹ، آپ کی عبادت عادت کیسے ہو سکتی ہے؟ غفلت سے کیا مراد اور کیسے غفلت ہوگی؟ بڑی خطرناک باتیں، چند بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ نماز پڑھی ہے نا بندے نے، اسے پتہ نہیں اس نے پڑھا کیا ہے، امام نے کون سی سورت تلاوت کی ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ ایک غفلت ہوتی جو نماز کو باطل کر دیتی ہے، اور ایک غفلت ہوتی جو نماز کے اجر میں کمی پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ کبھی سوچے کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے؟ فویل للمصلین، یہ کون سے نمازی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، ان کے لیے جانتے ویل کیا ہے؟ یہ وعید کا لفظ، سخت وعید ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس میں جہنم میں جو اسارا ہوتا ہے، جو کہ جسم کے جو گندگی ہوتی ہے وہ اس میں ہوتی ہے، وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ تو بے نمازیوں کا کیا حال ہوگا، اللہ رحم کرے۔ اس لیے غفلت سے بچنا ہے، آپ کے عبادات کو عادات بنا دیتی، اور اکثر لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اس غفلت کا شکار ہے، چاہے نماز میں ہو، وضو میں دیکھ لیں آپ، اکثر غلطی وضو میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی وضو میں کیا ہوتی ہے؟ میں نے ہنٹ دے دیا، سب سے پہلی اور سب سے بڑی، نہیں نیت، وضو تو کر رہا ہے، نیت کر، نیت وضو تو کر رہا ہے، وضو سے نیت ہے۔ سب سے پہلے کیا بندہ کرتا ہے؟ وہ پانی کھولتا ہے نا، کتنا پانی کھولتے ہیں؟ میں نے کہا سب سے پہلے بتا رہا ہوں آپ کو، میں اب دیکھ لیں 99% لوگ اس سے زیادہ جو ہے نا پانی فل کھولتے ہیں، جبکہ آپ کی ضرورت کتنی ہوتی ہے؟ آپ کر کے دیکھ لیں جتنے پانی ابھی آپ کھول رہے ہیں اور اس کا 10واں حصہ آپ کھول کے دیکھیں اور وضو کر کے دیکھیں، کیا فرق ہے وضو میں؟ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پانی کو ضائع کرنے سے۔ تو ایک صاحب نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں، اگرچہ تو بہتے ہوئے دریا پر ہی کیوں نہ کھڑا ہو، تو پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، یہ بھی پانی میں بھی تبذیر ہوتا ہے اور عبادت میں آپ تبذیر کر رہے ہیں، یہ غفلت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اکثر لوگ جو ہیں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، جب وضو کرتے ہیں تو اصل وضو جیسے کہ کرنا چاہیے نہیں کرتے کیونکہ نیت تو ہوتی ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوتا، وہ عبادت سے غافل ہو، پتہ نہیں میں عبادت کر رہا ہوں، اس کو نہیں پتہ کہ میں جسم کسی سے دھو رہا ہوں، ترتیب سے دھو رہا ہوں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ عبادت باطل نہیں ہوتی کیونکہ نیت بھی ہے اور اتباع سنت بھی ہے، وہ ہو گیا. لیکن اسے پتہ نہیں ہوگا کہ جب وہ اگر اس احساس کے ساتھ وضو کرے کہ جب میں پر چہرہ دھوتا ہوں نا تو چہرے کے جو گناہ ہیں وہ آخری بوند کے ساتھ بھی نکل جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہوں تو ہاتھوں کے گناہ جو میں نے کیے ہیں وہ سارے دھل جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہوں پاؤں سے جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ جھڑ رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں. تو ہر وضو کیسے ہونا چاہیے پھر؟ دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے کتنے گناہ کرتے ہیں ہم، اور اللہ کا کرم دیکھے کہ پانچ نمازیں فرض ہیں، صرف فرض نمازوں میں پانچ مرتبہ وضو بھی فرض ہے، اور پانچ مرتبہ اپنے ہم جسم کی دھلائی کرتے ہیں اور گناہوں سے پاک کرتے ہیں. اگر اس احساس کے ساتھ ہم وضو کریں تو وضو عبادت ہوگا کہ نہیں؟ ویسے وضو عبادت ہے کہ نہیں؟ کبھی سوچا ہے جب میں اس نیت سے وضو کرتا ہوں کہ وضو عبادت ہے تو میرا وضو کیسے ہوگا؟ جب وضو کرتا ہوں کہ میں نے کیونکہ نماز پڑھنی ہے اور میں نے وضو کرنا ہے بس، تو اس میں غفلت شامل ہو جاتی ہے، غفلت کو بیچ میں نہ آنے دیں. اچھا اور دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، عبادت ہے. غفلت کیسے ہوتی ہے؟ عادت کیسے ہوتی ہے؟ اکثر لوگ علم رحم اللہ قرآن پڑھتے ہیں، کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ صرف حرف پڑھنے کے لیے؟ اس لیے ایک یہ بھی سوال ہے کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا بہتر ہے یا سمجھ کر عمل کرنا بہتر ہے؟ پورا حفظ کریں قرآن مجید یا تھوڑا سا پڑھیں سمجھیں اور عمل کریں، دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ وجہ کیا؟ قرآن یہ نازل کیوں ہے؟ صرف حفظ کرنے کے لیے آپ اس کے حروف کو یاد کر لیں، یا اصل قرآن مجید آپ کا ضابطہ حیات ہے، آپ نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کیسے جینا اس دنیا میں، اپنی آخرت کیسے بہتر کرنی ہے؟ ہمارے پاس قرآن مجید تو ہے، اور حدیث بھی قرآن مجید سے ہی ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو دوسری وحی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ عبادت کریں اور اس عبادت کو عبادت سمجھ کر، نہ کہ عادت. اگر عادت عبادت میں شامل ہو گئی تو پھر عبادت تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا جو اصل اثر ہے وہ ہمیں نہیں ملتا. جو خیر اس عبادت سے جڑا ہوا نا، وہ خیر جو اجر عظیم ہے دنیا اور آخرت میں، اس سے محرومی ہوتی ہے. سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کتنی نمازی ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، فحاشیاں کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، نہیں نماز تو پڑھتے ہیں، تو نماز میں روکا کیوں نہیں ہے برائی سے، بدکاریوں سے؟ نماز میں خلل ہے یا نمازی میں خلل ہے؟ نمازی میں خلل ہے، بارک اللہ فیک. نماز میں کوئی خلل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. یعنی فرمایا فی صلاتِهِمْ سَاهُونَ، فرق کا پتہ ہے؟ فی صلاتِ نماز باطل ہو گئی ہے، عَنْ صَلَاتِهِمْ نماز تو ٹھیک ہے، اجر میں کمی ہو گئی ہے. سبحان اللہ. الغرض عبادت کو عبادت سمجھو، اس کا حق ادا کرنا. جی
نماز میں چوری کرنا،
نماز میں چوری سب تمام ظاہر، نماز میں چوری کرنا، ارکان کو کا حق ادا نہ کرنا. یعنی میں ایک دفعہ نماز تھوڑا سا دیر ہو گیا تھا، مریض تھے، میں پہنچا آخری رکعت میں، میرے ساتھ دوسرے بھی شخص آخری رکعت میں آیا، نہ میں پہنچا تھا تو ایک رکعت ہو گئی تھی، جو ایک شخص ساتھ آ کے کھڑا اس کے آخر رکعت میں پہنچا. یعنی اگر میں نے ایک رکعت پڑھی جو مجھ سے چھوٹ گئی تھی، اس بندے چار رکعت پڑھ لی اس ایک رکعت میں، واللہ میرے بھائیو میں حیران ہوں، چار رکعت پڑھ کے ابھی میرا سلام نہیں پھیرا، وہ سلام پھیر کے اٹھ کے چلا گیا تھا، میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اب چار رکعت اس نے کیسے پڑھی، اب رفتار دیکھتے کہ رفتار کیا ہوگی اس کی، اب اس نے کیا سورہ فاتحہ کیسے پڑھی اس نے، اور باقی جو ارکان ہے اس نے کیسے ادا کیے ہیں. انَ اللہ وانا الیہ راجعون. تو عبادت کو عادت بننے سے بچائیں. جیسا فرماتے ہیں مومن کو حریص ہونا چاہیے کہ اپنے اقوال و افعال کو تابع کر دے قرآن مجید کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، تاکہ وہ اس کے ساتھ جو اجر جڑے وہ اجر حاصل کر لیں، اور اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے، اور کمال ایمان بھی کی حالت تک پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت و انابت بھی اس کی بہترین طریقے سے اور بآسانی وہ حاصل کر لے. تو یہ چند چیزیں ہیں آج کے درس میں. اگلے درس میں انشاءاللہ یعنی جو اختتامی کلمات ہیں اس کتاب کے بڑے پیارے ہیں، جو 73 فرقے والی حدیث ہے، اب اس کا ذکر باقی تھا، اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ذکر کتاب کے آخر میں کیا. انشاءاللہ اگلے درس میں یہیں سے درس کا آغاز کریں گے، اور اس حدیث کے تعلق سے جو اہم پیغامات ہیں اس پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.